وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ کشمیری خود مختاری کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا بھارتی ایل او سی کے قریب دھرنے کی خبر سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم پاکستان کا دہشت گردی کی پشت پناہی کو روکنے کے سلسلے میں ایف اے ٹی ایف کی رپورٹ اور آخر میں امریکہ کے افغانستان میں 18 سال مکمل ہونے پر بات کریں گے. تو ہمارا سب سے بڑا موضوع ہے کہ اس وقت جے کے ایل ایف جو ایک تنظیم ہے جو کشمیری خود مختاری کے لیے جد و جہد کرتی ہے وہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہے. اس پر ہمیں ایک رپورٹ بھی موصول ہوئی ہے مظفر آباد سے جو روشن مغل نے بھیجی ہے. آئیے سنتے ہیں.
پولیس کی طرف سے اتوار کی شام مارچ کو جنگ بندی لائن چکوٹھی سے 8 کلومیٹر دور جس سکول کے مقام پر سری نگر مظفر آباد شاہراہ پر کنٹینرز لگا کر آگے بڑھنے سے روک دیا گیا. پیر کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرنٹ کے ترجمان رفیق ڈار نے کہا کہ مارچ کو روکے جانے کے خلاف دھرنا شروع کر دیا گیا ہے اور جب تک آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی یا اقوام متحدہ کا کوئی نمائندہ ان کے پاس نہیں آتا وہ جس سکول کے مقام پر دھرنا جاری رکھیں گے.
اب ہم تب تک غیر معینہ مدت کے لیے یہاں پہ دھرنا دیں گے جب تک نہ یہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں گی.
مارچ میں شامل لبریشن فرنٹ کے حامی آزادی اور رکاوٹیں ہٹانے کے حق میں نعرے لگاتے رہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے ترجمان راجہ وسیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مارچ کے شرکا کو آگے اس لیے نہیں جانے دیا گیا کہ بھارتی فوج ان پر فائرنگ کرے گی. لبریشن فرنٹ کی طرف سے 4 اکتوبر کو پاکستانی کشمیر کے آخری شہر بمبر سے سری نگر پر راستہ ایل او سی چکوٹھی مارچ کا آغاز کیا گیا تھا جس میں فرنٹ کے ہزاروں حامیوں نے شرکت کی. روشن مغل, اردو وی او اے, مظفر آباد.
اس وقت ہمارے پاس تینوں مہمان لائن پر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی جو مظفر آباد میں ہوتے ہیں, اس وقت دھرنے میں موجود ہیں, اس کی سربراہی کر رہے ہیں. سری نگر سے ہمارے ساتھ ہیں کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم, جبکہ بھارت سے ہمیں قمر آغا نے جوائن کیا ہے جو کہ بھارتی حکومت کا نقطہ نظر بیان کریں گے. ڈاکٹر توقیر, آپ بتائیے, آپ لوگوں کو 4 دن ہو گئے ہیں اس مارچ کو لیڈ کیے ہوئے, اور بتائیے کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, کس قسم کی حمایت ہے اور آپ کا نصب العین کیا ہے؟
جی جی, یہ مارچ جو 3 اکتوبر سے شروع ہوا بمبر سے اور پھر وہ یہاں پہنچا ہے سیز فائر لائن کے بالکل قریب, چکوٹی کے قریب. اس میں ہزاروں افراد جو ہیں وہ اس مارچ میں شریک رہے ہیں اور مسلسل اس میں شریک ہیں. اس وقت بھی رات کے اس پہر بھی یہاں پر سڑک پر شدید سرد موسم میں ہزاروں افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے جو مارچ کے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ جو 8 اگست سے لاک ڈاؤن ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر, کرفیو اور جو ظلم و جبر کا سلسلہ ہے اس کو فی الفور 8 اگست کے تمام اقدامات کو واپس لیا جائے, اور یہ جو منحوس خونی لکیر ہے اس کو ختم کر کے عالمی برادری کی نگرانی میں یونائیٹڈ نیشن کے پیس کیپنگ ٹروپس یہاں پہ بھیجے جائیں, آر پار دونوں طرف ڈی ملٹرائزیشن کروائی جائے اور مسئلہ کشمیر کے حال کا ایک ٹائم فریم جو ہے وہ اس کا تعین دیا جائے. تو ان مقاصد کو لے کر ہم یہاں سے چلے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت نے یہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے رکاوٹیں ڈالی ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اور لوکل ایڈمنسٹریشن آپس میں ٹکرائیں, تو اس لیے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یا تو وہ یہ رکاوٹیں ہٹائیں یا ہم نے الٹرنیٹ مطالبات یہ رکھے ہیں کہ یہاں پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کوئی نمائندہ, خصوصی نمائندہ یہاں پہ آئے, اور پرماننٹ 5 جو ممالک ہیں ان کا نمائندہ یہاں پہ آئے اور وہ ہم سے بات چیت کریں, چونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کی جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے یا پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس مارچ کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ظلم و جبر کا خاتمہ کر کے تو مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کا آغاز کیا جائے.
ڈاکٹر حمیدہ نعیم، بڑی مشکل سے آپ کا فون ملتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے اب مل گیا ہے. آپ سری نگر میں ہیں، آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کس حد تک معلومات ملی کہ پاکستان کے اندر کشمیری جدوجہد کے لیے یہ آغاز ہوا، اور اس پر آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟
شکریہ. بیسیکلی یہاں جو سارا کمیونیکیشن لاک ڈاؤن ہے، اس ہم کو خبریں بالکل نہیں ملتی ہیں. اصل میں میں نے پہلی بار آپ سے ہی سنا کہ ایسا ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا توجہ اس طرف مبذول کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے ان دو مہینوں میں جو ورلڈ کمیونٹی ہے بالکل بے حس پڑی ہے. مطلب کوئی بھی اگر کسی اور جگہ ایسا ہوتا تو کوہرام مچتا، لیکن اس پر وہ ٹس سے ماس نہیں ہو رہے. اور ہندوستانی جو غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا آرٹیکل ہٹایا اور کچھ نہیں کیا، وہ ان کی بات سنتے ہو اور مظلوم کشمیریوں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے. بہرحال یہ جو لوگ پار بیٹھے ہیں یہ کشمیریوں کے مطلب ان کے جسم کے حصہ ہے، تو وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے انہوں نے جو ابھی یہ بیان کیا کہ ان کا کیا مدعا و مقصد ہے اس کا، تو اس کے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ آواز اس وقت اٹھائی جائے کہ جو بربریت کا عالم یہاں ہے، جبریت کا عالم ہے، تسلط کا عالم ہے، اس کو توڑنے کے لیے لوگوں کو آنا پڑے گا. لیکن یہ بھی بات ہے کہ گورنمنٹ پاکستان اس وقت اس کو آگے نہیں بڑھنے دے سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسکیلیشن ہو سکتا ہے.
بالکل صحیح ہے.
پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ وار کہاں پہنچے گی.
بالکل صحیح ہے ڈاکٹر حمیدہ.
مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ کمیونٹی کو اس وقت اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ہندوستان پر دباؤ بڑھانا چاہیے کہ یہاں کا جو لاک ڈاؤن ختم کر کے مسئلے کشمیر کو حل کیا جائے. یہ جو پوسیبل ملٹری انیکسیشن ہوا، تو یہ بالکل انٹرنیشنل لاز کے بالکل برخلاف ہے. اور کشمیری جو جدوجہد لڑ رہے ہیں پچھلے 70 سال سے، اور اس سب کی یہ نفی کرتا ہے.
اچھا قمر آغا ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، نئی دہلی میں ہوتے ہیں. قمر آغا، آپ نے بھارت کے زیر کشمیر اور پاکستان کے زیر کشمیر میں نمائندوں کو سنا، کشمیری رہنماؤں کو سنا. آپ بتائیے بھارت کے اندر اس وقت یہ جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے مارچ شروع کیا گیا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور بھارت کا کیا جواب آئے گا اس سلسلے میں؟
پہلی بات تو یہ کہ اس پہ بہت زیادہ یہاں لوگ بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا ایک ایشو نظر نہیں آ رہا. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کشمیر کے لیے سمپتی بہت کم ہے یہاں پہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس وقت جب سے 370 ہٹا ہے آرٹیکل، پرائم منسٹر نریندر مودی کی پاپولیرٹی اور بڑھ گئی ہے. اس لیے کہ لوگ یہاں سینٹر میں یا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں کافی تنگ آ چکے تھے، لگاتار ملیٹنسی چل رہی تھی، بے گناہ لوگ مر رہے تھے، کوئی اچھی خبر آتی نہیں تھی. کبھی خبریں آتی تھیں کہ اسکول میں آگ لگا دی گئی، کبھی یہ خبر آتی تھی کہ لڑکیوں کے اوپر حجاب نہیں پہنے ہوئے تھے، ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. اس طرح کی خبریں، ایک لمبی لسٹ ہے، میں کیا بتاؤں اس کا ذکر کروں. تو وہ بار بار سیکیورٹی فورسز کے بھی لوگ مر رہے تھے، اور بے گناہ کشمیری بھی مر رہا تھا یہاں پہ. اس سے یہ تھا کہ یہاں پہ وہ سمپتی کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اب بالکل نہ پاکستان کے لیے کوئی سمپتی نظر آتی ہے، عام جنتا کی میں بات کر رہا ہوں، نہ ہی کشمیریوں کے لیے کوئی سمپتی نظر آتی ہے. اور کشمیر میں ایک بڑی آفت یہ بھی ہے کہ کوئی سینٹرل لیڈرشپ بھی نہیں بچی ہے. جو اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پہلے فیل ہو گئی. شاید اگر فیل نہ ہوئی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ ایسی حالات نہ ہوتے، اگر وہ تھوڑا کرپشن کم کرنے میں کامیاب ہوتے.
آغا صاحب یہ بتائیے، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جموں کشمیر की जो इलेक्शन कमीशन है वो भी चाह रही है कि ये मामला इलेक्शन के जरिए हल किया जाए। कोई ब्लॉक इलेक्शन इस महीने की आखिर में भी बुलाए गए हैं, लेकिन जब ज्यादातर कश्मीरी रहनुमा जो भारत की तरफ से अपॉइंट किए गए थे वो भी जेल में हैं, तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि कौन खड़ा हो सकेगा कश्मीर की इन ब्लॉक इलेक्शंस में?
इसके अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस तो कल से शुरू हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब से उनकी पार्टी के लोग जाके मिले और आज उनसे भी कल मिले, महबूबा मुफ्ती से भी उनकी पार्टी के लोगों ने जाके बातचीत की है, तो और पॉलिटिकल लीडर से बातचीत का दौर भी चल रहा है, अब शुरुआत हो गया है पॉलिटिकल प्रोसेस, अब देखते हैं किस रुख बैठता है। जितनी मैं समझता हूँ जितनी जल्दी अमन शांति आ जाएगी उतना कश्मीर के हक में बेहतर होगा। कन्फ्रंटेशन से कोई फायदा नहीं है और कन्फ्रंटेशन से हमने अभी तक पिछले 30 साल से देख रहे हैं सिवाय कश्मीर के नुकसान का और कुछ नहीं हुआ है।
अच्छा, और जी जी जी, आपकी बात सुन ली हमने। डॉक्टर तौकीर, आपकी तरफ लौटते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त कमर आगा सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते हैं कि भारत के अंदर कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया जा रहा है कि कश्मीर या आप लोग जिस तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं उसके हवाले से। ये बताइए कि इसके बावजूद हमने पढ़ा अखबारों में कि आप लोग चाहते हैं कि श्रीनगर तक पहुँचें, क्या उसके लिए भी आपने गुंजाइश छोड़ी हुई है?
जी जी, एक तो ये है कि भारत के अंदर कश्मीर के लिए सिंपैथी पहले भी कभी नहीं थी, तो ये कोई ताजी खबर नहीं है कि सिंपैथी नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन 47 21 अप्रैल 1948 के मुताबिक रियासत के शहरियों को ये हक हासिल है कि वो आर पार जा सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर सीज फायर लाइन है और लोग आते जाते रहे हैं। इससे पहले भी खुद इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो CDM शुरू हुए 2004 में मुशर्रफ के दौर में, वहां भी इन्होंने सीज फायर लाइन पे 4-5 जगहों पे ऐसे पॉइंट्स रखे जहां पे रियासत के शहरी बगैर किसी वीजे के बगैर किसी पासपोर्ट के यहां से आर पार आते जाते रहे हैं। तो हमने मतलब अपने ऑप्शन सारे ओपन रखे। हमने कहा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सुपरविजन में हमें कश्मीरियों को आर पार एक दूसरे से मिलने का मौका फ्राहम किया जाए, हम कोई ना तो जिस तरह इंडियन मीडिया को अपडेट कर रहा है कि जी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और पाकिस्तानी सेना है और पाकिस्तान के जंगजू आ रहे हैं, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस मार्च को फोकस भी कर रहा है, दिखा भी रहा है, ये निहत्ते लोग हैं, आम शहरी हैं, ये अपने वतन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना चाहते हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो ये रुकावटें हटाए और हम बिल्कुल श्रीनगर जाने के ही उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम नहीं जा पाते हैं तो फिर भी हम बैठे हैं उस वक्त तक जब तक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस बात को गारंटी नहीं करती कि उसके मसले को हल करने के अमल का आगाज किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अब ये इनफ हो चुका है। लोग जो हैं वो बिल्कुल जो है वो उनकी जिंदगियां अजीर्ण हो चुकी हैं, पूरी की पूरी एक 80 लाख आबादी होस्टेज बनी हुई है लोग।
डॉक्टर तौकीर, मैं यही सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर हमीदा नईम से, ये श्रीनगर में हैं, बेहतर तौर पे बता सकेंगी। डॉक्टर हमीदा, मुतजाद खबरें आती हैं, कभी कहा जाता है कि कर्फ्यू हटा लिया गया है, कभी कहा जाता है ऐसा नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ बताइए, आप लोगों का कैसा है गुजर बसर इस वक्त?
देखिए, ऐसा है कि ये जो इनका कर्फ्यू है, मतलब जो बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और बाकी जगहों पे 144 लगा हुआ है, लेकिन कश्मीर एहतजाज में है, उनका वे ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ये जो बर्बरियत हुई है कि सारा कारोबार शट डाउन है, सारा एजुकेशनल एक्टिविटीज, कोई स्कूल नहीं जाता, कोई कॉलेज नहीं जाता, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जाता, लोग अपनी रेजिस्टेंस इसी तरह दिखा रहे हैं, सारा कारोबार ठप हो चुका है। मतलब अब लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों में निकलते हैं और सब्जी और मतलब ये जो रोजमर्रा के जरूरियात हैं वो दुकानें सवेरे खुलती हैं 1-1.5 घंटे के लिए, छह बजे सात आठ तक वो चीजें लाते हैं, दिन भर सिर्फ अपने घरों में मुकीम रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये उनका तरीका है रिजिस्ट करने का, प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि अगर वो जमा होकर निकले तो ये गोलियों से मार डालेंगे। दूसरी बात ये है कि फौजी मतलब फौजी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ इतनी ज्यादा है कि हर घर पर पहरा लगा हुआ है, यू कैन इमेजिन। कोई प्राइवेसी नहीं है, खौफ इतना ज्यादा है कि इंसान अपनी आवाज से भी डरता है। ये आलम है यहाँ का।
अच्छा, वैसे ये हैरत की बात है कि इस वक्त आप ऑन एयर हैं और इंटरनेशनल रेडियो पे बात कर रही हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ रहे। हम इस वक्त जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इस आजादी मार्च के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ JKLF के सदर डॉक्टर तौकीर गिलानी हैं, भारत से सीनियर सहाफी और तज्जियाकार कमर आगा हैं, जबकि श्रीनगर से कश्मीर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर हमीदा नईम हैं। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
हम कुछ कॉल्स ले रहे हैं और इसलिए अगर इस मोड़ पे आप कॉल करना चाहें तो बहुत मुख्तसर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे मुफ्त कॉल करने का नंबर है 0800-777-789-0800-777-789। इस वक्त तारिक चुगताई चूनिया से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब, बात कीजिए।
मोहतरमा, मेरा डॉक्टर हमीदा नईम साहबा से ये एक सवाल ये है कि जब से कश्मीर की खसूसी हैसियत किया गया है, बावजूद अकवाम मुत्तहिदा के करारदादों के, ये इंसानियत का मातम है या अकवाम मुत्तहिदा की करारदादों या उनके अदारे बाहसियत अदारा अकवाम मुत्तहिदा का फेलियर है? कब तक कत्लेआम होगा? और ऐसे बराए मेहरबानी जरा ये पूरी दुनिया देख रही है सब कुछ, बराए मेहरबानी।
मियां मोहम्मद अकरम अटक से कुछ कहना चाहिए।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम।
ये कश्मीर का पिछले 72 सालों में कुछ नहीं बना था, अब क्या अलग गुला करके दो चार बंदे दिन मारे छोड़ देंगे? आपने अमेरिका की बात की, अफगानिस्तान, अमेरिका अफगानिस्तान से
हम वो आगे चलकर बात करेंगे। शुक्रिया। मियां वाली से कलीमुल्ला नियाजी। कलीमुल्ला नियाजी मियां वाली से।
और सवाल ये किया है कि ये हेलो आवाज आ रही है? जी
जी जी आ रही है।
जी, JKLF के लीडर से ये सवाल है कि कश्मीर के बारे में अकवाम मुत्तहिदा में भी ये कहा गया था कि उनको हक रहदई दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ, तो JKLF का अपना मौकिफ भी डाउटफुल रहा है। इनके कुछ लीडर कहते हैं कि मुकम्मल आजादी होनी चाहिए, जो कि हमारे मौकिफ की भी नफी करता है। तो ये दूसरी जमातें जितनी भी हैं जो प्रो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के साथ इलाज चाहती हैं, उनको प्रोजेक्शन क्यों नहीं मिल रही? दूसरा सवाल ये है कि
ठीक है, आपके आपका सवाल हमने सुन लिया, शुक्रिया। मुराद खान मानसेरा से।
मुराद, मैं मानसेरा से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ इमरान खान से।
जी जी, पूछे
कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो फिर इसका क्या हाल होगा? इसका जंगी हाल होगा कि कुछ और भी है?
उसके बाद हमारे को बहावल नगर से मोहम्मद उस्मान कुछ कहना चाह रहे हैं।
मोहम्मद उमर।
उमर, उमर सर।
जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा।
वालेकुम सलाम।
बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं ऑन ईयर हूँ, अगले दिन मैंने ऑन ईयर इंडिया के चैनल सुना था जिसमें वो बकवास कर रहे थे कि पाकिस्तान एक बेगैरत मुल्क है। सबसे बड़ा बेगैरत मुल्क दुनिया के ये इंडिया है।
अच्छा ठीक है, वैसे गालियों की इजाजत नहीं है, गालियों की इजाजत नहीं है।
मुझे पता है, लेकिन वो गालियां बक रहे।
अच्छा, शुक्रिया। क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत से कमर आगा को मौका दें, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे सवालात उनसे मंसूब हैं। कमर आगा, आप बताइए, जिस तरह के हालात जा रहे हैं, टकराव की तरफ کے حالات ہیں. بھارت ظاہر ہے یہ رسک نہیں اٹھائے گا کہ وہاں سے بلاکیڈ ہٹائے. پاکستان جو ہے وہ اپنی جو کشمیر پہ کلیم ہے وہ نہیں چھوڑے گا. آپ کیا دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے اگر میں سمجھتا ہوں بات چیت ہی ایک مسئلے کا حل ہوتا ہے اور کوئی دوسرا حل ہے نہیں. جنگ کئی ایک ہو چکی ہے, ان کا ہم دیکھ چکے ہیں نتیجہ کیا نکلا ہے. لیکن یہ ہے کہ بات چیت کی کچھ شرطیں ہندوستان کی ہیں کہ اگر وہ دہشت ان کو چھوڑنی پڑے گی تبھی ممکن ہو پائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا ان شرطوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, یہ الگ بات ہے. دوسری چیز یہ کہ انڈیا کا اپنا ایک اسٹینڈ ہے اور کشمیر تو انہوں نے جو لیا ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پیچھے ہٹیں گے اب. اور یہ بھی ہے کہ یہاں کافی کوشش ہو رہی ہے امن شانتی کے لیے, بات چیت بھی چل رہی ہے اندر اندر اور پولیٹیکل پروسیس کو بھی شروع کیا جا رہا ہے. جہاں تک سوال ہے بین الاقوامی اداروں کا یا حکومتوں کا باہر کی, ان کو کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا. اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن ہو کے جنید بران ہیں, انہیں نے بھی کہا ہے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں دخل دینے سے انکار کر دیا ہے. امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ پہلے کہا تھا کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے میڈیشن کے لیے, لیکن ٹرمپ صاحب نے بعد میں اس کو وڈرا کر لیا ہے انڈیا کے. کوئی ایسا نظر نہیں آتی بہت زیادہ. ان کی ڈیمانڈ کتنی بڑی ہیں جو یہ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں, ان میں کوئی چیز تو انہیں چھوڑی نہیں اور سپورٹ کہیں ہے نہیں ان کی. تو مجھ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. پاکستان کافی آئسولیٹڈ نظر آتا ہے پورے مسئلے کو لے کے.
اچھا ڈاکٹر توقیر گیلانی, ظاہر ہے بھارت نہیں چاہتا کہ بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کا معاملہ اٹھایا جائے. آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ اب باہر کی دنیا نے کشمیری معاملے پر توجہ دینا شروع کر دیا ہے؟
جی جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو کشمیر کے معاملے پہ باہر کی دنیا کی توجہ ہے وہ یہ گزشتہ 70 سال میں بہت زیادہ ہے. قمر آزاد صاحب کافی پیسمسٹ اپروچ ہے ان کی. میرے خیال میں جو ہماری اسٹرگل ہے کشمیریوں کی مسلسل, وہ اب تیزی سے اس طرف جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کنفلکٹ کو ریزالو کروانا پڑے گا. اگر نہیں ریزالو کروائیں گے تو ہندوستان اور پاکستان کی جو ملٹری اسکیلیشن ہے اور جو ٹینشن ہے ان کے درمیان میں اس مسئلے کو لے کر, وہ اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ آگے چل کے دونوں ملکوں میں اس وقت جو ہے وہ سخت گیر موقف رکھنے والی جماعتیں برسر اقتدار ہیں اور اس کو آگے چل کر تو اس پورے خطے کے لیے ایک تباہی کا جو ہے وہ سامان لانا ہے. ہم نے زیادہ فوکس, ہم نے ہندوستان پاکستان پہ فوکس ہی نہیں کیا ہے کیونکہ ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں کے لیے ناقابل قبول ہے. اس لیے ہمارا فوکس جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. ہم انٹرنیشنل انٹروینشن چاہتے ہیں اور ہم بڑے پر امید ہیں اور ہمیں اب ایک رے آف ہوپ نظر آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس مسئلے کی طرف توجہ دے رہی ہے اور ہمارا معاملہ آگے چل کر حل ہونے کے امکانات موجود ہیں. ہم خود اپنی اس جدوجہد کو آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی مارچ کا کیا ہوتا ہے اور یقیناً اس پر ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر, پاکستان میں ہوتے ہیں ڈاکٹر توقیر گیلانی, کشمیر یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم, اور بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. ہماری طرف سے شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور اس وقت ہم آتے ہیں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی رپورٹ کی طرف. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایف اے ٹی ایف نے اپنی ایک رپورٹ دی ہے جس کے مطابق کوئی 40 سفارشات ایف اے ٹی ایف نے دی تھی پاکستان کو، جن پر ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 پہ کافی حد تک اطلاق ہوا ہے، 26 پر کسی حد تک ہوا ہے اور 4 پر بالکل نہیں ہوا۔ ہم بات کریں گے، پیرس میں 13 سے 18 اکتوبر کو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا توقعات ہوں گی پاکستان سے؟ اور ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت سینئر معاشیات کے ماہر شاہد حسن صدیقی نے، جبکہ ہم ایک اور ماہر کی طرف بھی جا رہے ہیں، محبوب شیخ، جو کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمیں جی صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح سے ایف اے ٹی ایف کی رپورٹ آئی ہے، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کتنے مطمئن نظر آتے ہیں پاکستان سے؟ ابھی کیا گنجائش ہے کہ اسے گرے لسٹ سے ہٹایا جائے گا یا نہیں؟
بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، جو صورتحال مجھے واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو پیرس میں میٹنگ ہونے والی ہے اس مہینے، اس میں نہ تو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے گا اور نہ ہی اس بات کا کوئی امکان ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ جو چیز نظر آ رہی ہے کہ چونکہ پاکستان نے سنجیدہ کوششیں کی ہیں تو، لیکن وہ ناکافی ہیں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اور ان کا جو ایشیا پیسفک گروپ ہے وہ مطمئن نہیں ہیں، لیکن چونکہ پیش رفت ہو رہی ہے تو پیش رفت ہونے کی وجہ سے قوی امکان اس کا ہے کہ اس میں توسیع کر دی جائے گی اور پاکستان کو ٹائم دیا جائے گا کہ ابھی آپ گرے لسٹ میں رہیں ایک خاص مدت تک، اور اس دوران میں وہ سہ ماہی یا کوارٹرلی ریویو کریں گے کہ جو ان کی ریزرویشنز ہیں ان پر پاکستان کس تیز رفتاری سے عمل کر رہا ہے، اسٹیٹ بینک کس طرح سے کر رہا ہے، دوسرے ادارے کیا کر رہے ہیں، بینکس کر رہے ہیں۔ مگر جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو کچھ کر رہا ہے وہ بہت ہی نیرو اینگل کے ساتھ ہے، یعنی اینٹی منی لانڈرنگ فار اسپیسیفک پرپز آف کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ۔ ابھی تو بہت سی چیزیں پاکستان میں ایسی ہونی ہیں جو کہ منی لانڈرنگ کی زد میں آتی ہیں اور اس کو حکومت ابھی پرموٹ کر رہی ہے، جیسے ریمیٹنسز پر ایگزمپشنز اور اس کو تجارتی خسارے کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن یہ خاصی رسک اسسمنٹ میں جو پوزیشن سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ان کا ایشیا پیسفک گروپ بھی کچھ سیاست کا شکار ہے، اور کچھ ان کو مواقع ملے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اسٹیٹ بینک کی اور بینکوں کی انڈرسٹینڈنگ اور اداروں کی انڈرسٹینڈنگ کم ہے اور رفتار سست ہے۔ ایس آر او جو یونائٹیڈ نیشنز کا تھا 1267، ہم نے ایس آر او ایشو کرنے میں بہت زیادہ ٹائم دیا، ایسا لگتا ہے کہ ذمہ داریوں کا بھی احساس نہیں ہے۔ تو جو خطرات ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، مگر اب حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی توجہ صرف سیاسی جھگڑوں، تاجروں اور صنعتکاروں سے جو ہے معاملات نمٹانے سے ہٹ کے اس فائنینشیل ٹیکسیشن ٹاسک فورس کے جو ریزرویشنز ہیں، کچھ جائز بھی ہیں کچھ ناجائز بھی ہیں، وہ اس چیز کو بالکل نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں افغان مہاجرین بھی موجود ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ میں سے کچھ انوالو ہو سکتے ہیں، منی لانڈرنگ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا پورا کنٹرول جس طرح سے افغانستان میں امریکہ کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے، تو کچھ کمزوریاں ضرور ہیں، مگر اس کا الاؤنس بھی دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں گا کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، اور اب حکومت پاکستان، ہمارے ادارے، اسٹیٹ بینک، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اور دوسرے ادارے اس کو زیادہ سنجیدگی سے لیں اور باقاعدہ جو ہے اس کا جو ہے ریویو کریں ہر مہینے، میں سمجھتا ہوں ہر 15 دن کے بعد کریں، تاکہ آئندہ ہمیں مزید ایکسٹینشن کی خطرات نہ ہوں بلکہ ہم اس سے نکلنے کے لیے، باہر آنے کے لیے اس قابل ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں ابھی کرنا کام
بالکل بالکل اس کے سیاسی پہلو کی طرف آتے ہیں، اور ہمیں پروفیسر ظفر معین ناصر نے جوائن کیا ہے، یہ دبئی میں امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ پروفیسر ظفر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے حالات بڑے کشیدہ ہیں، کشمیر کا معاملہ بہت ہی زیادہ اس وقت گرم ہے، بھارتی لابی کہتی رہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے، ایسے میں ظاہر ہے ایف اے ٹی ایف پہ کئی سیاسی محرکات بھی ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 13 اور 18 اکتوبر کو پیرس میں ہونے والے اجلاس میں کیا پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوگا یا اس کے خلاف؟
دیکھیں، ابھی تک جو ایشیا سے جو ان کا گروپ ہے اس کی جو رپورٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو 40 میں سے صرف 4 پوائنٹ ایسے ہیں جو نان کمپلائنٹ ہے, باقی تو سب پاکستان نے کمپلائی کیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس پازیٹیو ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے اور جیسے پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے تمام ان پوائنٹس کو ایڈریس کرنے کی, بلکہ بڑی سیریسنیس شو کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس پازیٹیو چیز کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اور اس میں آلدو کہ انڈیا جو ہے وہ کو اس میں چیئر ہے, لیکن اگر ان بائسڈ ہو کہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور کسی پولیٹیکل انفلوئنس کو اس میں نہیں لیا جاتا, تو پھر پاکستان ایٹ لیسٹ اس کریٹیکل فیز سے نکل سکتا ہے.
لیکن رادر دین پروفیسر ظفر, آپ جانتے ہیں کہ 40 پر تو کوئی اطلاق نہیں ہوا, لیکن 26 پہ جزوی طور پہ اطلاق ہوا ہے, تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کافی کام کرنا باقی ہے.
جی بالکل, کام تو اس میں کرنا بہت ابھی لانگ وے ٹو گو, لیکن کمپلائنس ہو رہی ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جیسے پہلے بالکل اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص کمپلائنس نہیں ہوتی تھی. ابھی پاکستان نے کافی اس پر پروگرس شو کی ہے اور اس کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے, وہ جو بھی گروپ پاکستان کو اس ریویو کرتے ہیں پاکستان کی پروگرس کو. تو میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر بڑے ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور کوئی تھوڑی سی سپورٹ مل جائے, جو کہ ایپرنٹلی لگ رہا ہے کہ کچھ پاکستان کی لابینگ جو ہے وہ کچھ ہمیں پازیٹیو انڈیکیشنز دے رہی ہے, تو میں تو بڑا ہوپ فل ہوں کہ پاکستان کے پاس آل دا چانسز ہیں کہ ایٹ لیسٹ مطلب بلیک لسٹ ہونے سے کم از کم بچ جائے گا. اور آگے اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے گرے کی تو پھر ورک کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی ان تمام پوائنٹس کے اوپر ورکنگ کرنے کے, میرا خیال ہے کہ سیریسنس شو کرنی پڑے گی اور پھر چانس یہ ہے کہ پاکستان اس سے نکل سکتا ہے. لیکن ابھی جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے تو پھر مسائل بن سکتے ہیں, لیکن اگر ان بائس ہو کے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ چانس ہے کہ پاکستان اس تلوار سے بچ جائے.
شاہد صاحب آپ بتائیے, آپ نے کہا شروع میں ہی آپ نے یہی بات کی کہ بالکل نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ روپے کی قیمت جو ہے ڈالر کی نسبت بھی گر رہی ہے. اب سے لے کے دسمبر تک آپ کی کیا توقعات ہیں, کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ افراط زر بڑھے گا, کیا روپے کی قیمت مزید گرے گی, کیا سرمایہ کاری جو ہے اس کے امکانات کم ہی رہیں گے, اب سے کیا ہے آپ کی پیشن گوئی دسمبر تک؟
پہلے بہت ہی مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹوٹل فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں فائنینشیل ایئر 2018 میں جو آیا تھا وہ 5,200 ملین ڈالرز آیا تھا, اور فائنینشیل ایئر 2019 جو موجودہ حکومت کا دور تھا اس میں صرف 250 ملین ڈالرز آیا ہے, یعنی تقریباً 90% سے زیادہ کمی ہو گئی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ اس پر حکومت کو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, یعنی 250 ملین ڈالر اتنے بڑے ملک کے لیے 5,200 ملین ڈالر کے مقابلے میں, تو یہ تو ایک ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ باہر سے نہ سی پیک نہ دوسروں میں کوئی چیز نہیں آئی. دوسری بات یہ تھی کہ ابھی تک ہم نے کوئی اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی جس سے معیشت میں کوئی پائیدار بہتری آئے, اور آج اس وقت جو حکومت کی ہماری پوزیشن ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے جو 10 سال گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے, اس میں جو ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ اور لائبلٹیز بڑھی تھیں وہ تھی تقریباً 5 بلین ڈالر سالانہ 5 ارب, اور اس سال جو ہمارے قرضوں میں اضافہ ہوا ہے وہ ہوا ہے بیرونی قرضوں میں 11 ارب ڈالر, یعنی دگنے سے زیادہ. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی سنگین صورتحال ہے, اور اگر ہم ٹوٹل ڈیٹ کی طرف جائیں تو پچھلے 10 برسوں میں جو اضافہ ہوا تھا پاکستان کے قرضوں میں وہ تھا 2,300 ارب روپیہ سالانہ, اور اس سال ہوا ہے تقریباً 10,000 ارب روپیہ, یعنی 4 گنا ہو گیا. ہمارے فائنینشیل ریزرو میں کچھ 3 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے, اور جیسے آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ جو روپے کی قدر ہے وہ 100 24 سے اب 100 جو ہے 56 پر آ گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں گا کہ اب تقریباً 5-6 روپیہ کی اس میں کوئی کمی ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے. مہنگائی میں البتہ دسمبر کے بعد کچھ کمی آئے گی, لیکن معیشت کی جو گروتھ ریٹ اصل چیز ہے اس سال اور اگلے سال بھی اس اوسط سے کم رہے گی جس کو ورثے میں ملا تھا. اس کا مطلب یہ کہ 3 سال میں پاکستان میں غربت اور بےروزگاری دونوں بڑھے گی, اور جو ہے ٹیکسوں میں بڑی خرابی یہ آئی ہے کہ انہوں نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہمارے بزنس کمیونٹی نے, اور وہ جا کے چیف آدمی اسٹاف سے میٹنگ کر لی, اور اس کے فوراً بعد دیکھا کہ پاکستان میں ایک ریس شروع ہو گئی کہ ان کو مراد دے دی جائیں, احتساب کے عمل کو لپیٹ دی جائے بڑی حد تک. تو اس سے یہ ہوگا کہ بڑے تاجر اور صنعتکار خوش ہو گئے, اور وہ شاید اب فضل الرحمان صاحب کے اس میں بھی نہ جائیں, لیکن پاکستان کی معیشت پر اس کے بڑے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ پاکستان میں ٹیکسوں کی چوری کے جو نقصانات ہیں وہ کرپشن سے زیادہ ہیں, لیکن کرپشن کا شور کر رہے ہیں. اب نیب یہ کہتا ہے کہ جی ہم جتنے کیسز ٹیکس چوری کے ہیں اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آئندہ نہیں کریں گے, اور جو کچھ کیسز ہمارے پاس آ چکے ہیں وہ بھی ہم واپس کر دیں گے ایف ڈی آر کو. کون سا ایف ڈی آر؟ جس کو سب کہتے رہے ہیں کہ وہ کرپٹ اور نہائل ادارہ ہے. تو وہ ایف ڈی آر کی پہلے آپ وہ تو کر لیں, اصلاح تو کر لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو احتساب کے عمل کو ریورس ہوا ہے, فوج کا اپنا نظام ہے الگ, عدلیہ کا اپنا نظام ہے, اب آپ نے تاجروں کو بھی کہا کہ کمیٹی میں 4 ممبر ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے, نیب کے پاس نہ جائیں. یعنی ہماری احتساب جو ہے صرف پولیٹیشنز کے لیے رہ گیا ہے اور اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کر رہے. تو بدقسمتی سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ایک منی بجٹ لائیں گے اس سال, عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے گا, اور پاکستان کی برآمدات ابھی تک گری ہیں, گرتی رہی ہیں, اور اگر کچھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں یقیناً بہتری آئی ہے اس کا بڑا تعلق یہ ہے کہ ہم نے روپے کی قدر گرائی جس کے منفی اثرات پڑے, اور ہماری درآمدات ہم نے کم کی جس کے منفی اثرات پڑے, برآمدات نہیں بڑھی. اور اب ایک اور خرابی یہ کر دی کہ جو لوگ سیونگس کرتے ہیں تو جو انکم سے سیو کرتے ہیں اس پر ٹیکس دے دیتے ہیں, اب وہ بچتوں کو جب بینک میں جمع کرتے ہیں تو اس کا جو منافع ملتا ہے اس پر پہلے ٹیکس نہیں تھا, اب 10% کیا, اب اس کو 15% کر دیا. اس کا مطلب ہم بچتوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں, سرمایہ کاری آ نہیں رہی ہے, اور ٹیکس کی وصولی میں کوئی 500 سے 700 ارب کا شارٹ فال ہوگا. تو یہ 3 چیزیں ہیں, بچتیں, سرمایہ کاری اور ٹیکس, جو معیشت کو گرو کرتی ہیں, ان تینوں پر ہم نے قبضہ لگا دی. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگلے سال بھی 2020-2021 ہمارا اس میں گروتھ ریٹ جو ہے اوسطاً اس سے کم رہے گا جو ورثے میں ملا تھا. مشکل صورتحال ہے,
بالکل مشکل صورتحال ہے,
معیشت میں سکت نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسٹرکچرل اصلاحات کریں تو بہتری آ جائے گی.
پروفیسر ظفر, آپ بھی ظاہر ہے اس پر کچھ کہہ سکتے ہیں. تاجروں سے بھی جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی ٹیکس دے دیا, اور اگر مزید ہم پر ٹیکس لگایا گیا یا نیب کے ذریعے ہمیں پکڑا گیا تو پھر سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں کریں گے ملک کے اندر. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, جب سرمایہ کاری اتنی کمزور ہے, انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے ملک کے اندر, کیا بہتر ہے کہ ٹیکس نہ لگایا جائے یا پھر ٹیکس لگانا اشد ضروری ہے؟
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس نظام ہے اس کے اندر ریفارمز کیے جائیں اور نظام کو بہتر کیا جائے, بنسبت یہ ہے کہ نئے ٹیکس لگائے جائیں اور کمپلیکیشنز پیدا کی جائیں. ابھی آپ نے کئی طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, پروسیس کو اگر سمپلیفائی کر دیں اور ٹیکس ریٹ کو اگر آپ مناسب حد تک لے آئیں تو میرا خیال ہے کہ ہر کوئی خوشی سے ٹیکس دے گا. خوشی سے تو خیر کوئی بھی نہیں دیتا, دوسرے کی جیب سے پیسہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایک آپ کے پاس ریشنل آ جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے ریشنلائزیشن کر دی ہے, اب آپ آگے بڑھیں. کچھ تھوڑی سی ایجوکیشن, کچھ تھوڑا سا زور, کچھ تھوڑا سا یعنی طریقے اختیار کر کے جیسے باقی دنیا میں ہوتا ہے, آپ میرا خیال ہے کہ ٹیکس کے نظام کو بہتر کر کے تو ٹیکس کلیکشن کو بڑھا سکتے ہیں. تھوڑے سے ریفارمز کی ضرورت ہے, ملک کی اکانومی جو ہے وہ واقعی اس وقت اتنی اچھی سچویشن میں نہیں ہے. بہرحال جو ابھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ کلیم تو کر رہے ہیں کہ ہم سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور اکانومی اب سٹیبلائز ہوتی جا رہی ہے اور پھر بڑی جلدی جو گروتھ کا عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا, لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ جو آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ان میں ابھی اتنی زیادہ بہتری نہیں آئے کہ آپ آپٹیمسٹک ہو کہ یہ کہہ سکیں کہ بڑی جلدی گروتھ کا عمل شروع ہو جائے گا. اور جہاں تک بزنس کمیونٹی کی انویسٹمنٹ کی بات ہے,
میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑی سی تھوڑا سا یعنی آگے آنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ان کا اپنا کنٹری ہے. جیسے دیکھیں ایون آپ یہ جو عرب ملک ہیں ان کا بھی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے عرب کے اپنے لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی, اس کے بعد باہر کے لوگ آئے اور پھر یہ آگے پروسیس چلا ہے. ہمارے اپنے لوگ اگر انویسٹ نہیں کریں گے اور باقی باہر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ آ کے انویسٹ کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجی نہ پہلے کامیاب ہوئی ہے نہ آئندہ اتنی کامیاب ہوگی. اپنے لوگوں کو پہلے آگے بڑھنا چاہیے, وہ انویسٹ کریں گے تو ان کا دیکھے دیکھی پھر انویسٹمنٹ ایٹموسفیئر بنے گا اور لوگ جو ہیں وہ پھر آ کے تو انویسٹ کریں گے. تو ان کو تھوڑا بہت میرا خیال ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اگر کوئی ان کے گریونسز ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ بھی ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو ایک دوسرے کے اس انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. جو مطلب فائنانس کے ایشوز ہیں, ٹریڈ کی ایشوز ہیں, وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کو خود حل کرنے چاہیے, بنسبت یہ کہ ایک تیسرا فریق آ کے تو اس میں ایک اپنا رول پلے کرے. تو اگر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ سیریس ہو تو ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے.
بہت شکریہ, کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرنا چاہتے ہیں, اور شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر ظفر معین ناصر جو دبئی میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے سینئر معاشیات کے ماہر شاہد حسن صدیقی جو پاکستان میں تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی ہم سنیں گے اس موضوع پر, کیونکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں اتنے سالوں سے. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے اندر اپنی 18 سال مکمل کر دیے ہیں. اس موڑ پہ طالبان بھی کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ اب انہیں اس ملک کو چھوڑنا چاہیے. وہ کیا جواز پیش کرتے ہیں اور اس وقت بالکل تازہ ترین صورتحال کیا ہے, اس پر ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
افغان طالبان کی طرف سے یہ مطالبہ امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد امریکی اور اتحادی فورسز کی طرف سے افغانستان میں شروع کی جانے والی فوجی کاروائی کے 18 سال مکمل ہونے کے موقع پر سامنے آیا ہے. افغان طالبان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن بات چیت معطل ہے, جبکہ طالبان کی طرف سے اس بات کا عندیہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے خواہاں ہیں. گزشتہ 1 سال کے دوران امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیلزاد اور طالبان رہنماؤں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت کے 9 ادوار کے بعد فریقین کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق ہو گیا تھا, لیکن گزشتہ ماہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تشدد کے ایک واقعے میں ایک امریکی فوجی سمیت متعدد افراد کی ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ مذاکرات اچانک ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. امریکہ کی طرف سے افغان امن مذاکرات کے بحال ہونے کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا ہے. تاہم افغان طالبان وفد کے حالیہ دورہ اسلام آباد کے دوران اطلاعات کے مطابق طالبان وفد نے امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیلزاد سے ملاقات کی ہے, اگرچہ اس ملاقات کی نہ تو پاکستان نہ ہی طالبان اور نہ ہی امریکہ نے تصدیق کی ہے. تاہم بعض مبصرین اس ملاقات کو فریقین کے درمیان اعتماد بحال کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی زاہد حسین کا کہنا ہے کہ طالبان کا تازہ بیان اس بات کا اندیا ہے کہ طالبان دوبارہ امن بات چیت شروع کرنے پر تیار ہیں.
تو اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت ہوگی آئندہ چند ہفتوں میں اسی چیز پہ.
یاد رہے کہ طالبان پاکستان سے پہلے روس, چین اور ایران کا بھی دورہ کر چکے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری نے پیر کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے.
چین اور پاکستان دونوں اس بات میں ڈیفینیٹلی کلیئر ہیں کہ اگر امریکہ یہاں سے جا جاتا ہے کسی سیٹلمنٹ کے بعد تو حالات بہتر ہوں گے, بجائے یہ کہ بغیر سیٹلمنٹ کے نکل جائے تو وہ اس کا کافی نقصانات ہوں گے.
ادھر اطلاعات کے مطابق افغانستان میں امریکہ کے زیر استعمال بگرام فوجی اڈے سے 11 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے. ان کی رہائی طالبان کی قید سے 3 بھارتی شہریوں کی رہائی کے بدلے میں عمل میں آئی ہے. طالبان ذرائع نے اتوار کے روز بتایا کہ قیدیوں کا یہ تبادلہ افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں کیا گیا ہے, لیکن امریکی حکام یا افغان حکومت کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 18 سال ہو گئے ہیں اکتوبر کی 7 تاریخ کو جب امریکی فوجیں افغانستان میں گئی تھیں. اس سلسلے میں سیو دی چلڈرن فنڈ نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر بچہ جو کہ اس وقت پیدا ہوا ہے افغانستان میں, اس نے جنگ و جدل دیکھی ہے اپنے ملک کے اندر. ان کا کہنا ہے کہ کوئی 20 ملین ایسے بچے ہیں جو روزانہ جب جاگتے ہیں تو وہ بندوقوں کی آوازیں اور بم کی آواز سنتے ہیں اور اس خوف میں رہتے ہیں کہ وہ مارے جائیں گے سڑکوں پہ اور سکولوں میں اور گھروں میں. اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی 12,500 بچے اب تک قتل ہوئے ہیں اور اس وقت زخمی ہوئے ہیں 2015 اور 2018 کے درمیان. ہم اس وقت چلتے ہیں ایک سینئر تجزیہ کار کی طرف. جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور ان سے ہم ایک تجزیہ لیتے ہیں کہ اب جب کہ امریکہ کو 18 سال ہو گئے ہیں افغانستان کے اندر, تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا. جی خٹک صاحب, کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟
میرا خیال یہ ہے کہ جو اب تک ہم نے دیکھا 18 یا 19 سال شروع ہو گیا کہ ابھی تک افغانستان میں امن نہیں آیا. طالبان کو جو شروع میں انیشل ٹارگیٹ تھا کہ ان کو ختم کیا جائے, وہ بھی ختم نہیں ہو سکا. پھر ٹارگیٹ یہ تھا کہ یہاں پر نئے گروپ نہ آئیں, وہ بھی نہ حاصل ہو سکا. اور ابھی افغانستان جہاں کھڑا ہے وہ بالکل وہاں کھڑا ہے جہاں امریکیوں کے آنے کے سے پہلے تھا, یعنی سول وار کے قریب اس وقت بھی تھا اور سول وار کے قریب اب بھی ہے. اس وقت بھی جب ہم لوگ ہم دیکھ رہے تھے کہ افغانستان میں جس طریقے سے القاعدہ نے اپنی جگہ بنائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے امریکہ پر حملے کیے اور پھر امریکہ وہاں پر آیا اور اس کے بعد جو ہمیں دیکھا تاریخ کا حصہ ہے, لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو افغانستان ایک مرتبہ پھر ایک دوراہے پر کھڑا ہے اور امریکہ بھی ایک دوراہے پر کھڑا ہے. یہاں پر چوائسز دو ہیں, یا تو آپ افغانستان کا مسئلہ اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ گزشتہ 18-19 سال سے کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا, یا پھر آپ ڈائریکٹ بات چیت کریں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس آپشن کو استعمال کیا اور رائٹلی سو, اور اس کے نتیجے کچھ نہ کچھ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. گرچہ معاملہ سارا اچھا خاصا کنٹروورشل ہے اس وقت, لیکن اس کے جو اگر آپ چوائسز کو دیکھیں تو جو بات چیت کے ذریعے جو چانسز نظر آ رہے ہیں ریلیٹو پیس کے, مکمل پیس کی تو میں بات نہیں کروں گا لیکن ریلیٹو پیس کی ضرور بات کروں گا, تو وہ بات چیت ہی کے ذریعے نظر آ رہے ہیں. اور وہاں پر ابھی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آج امریکہ اور طالبان کے درمیان باقاعدہ مذاکرات تو تعطل کا شکار ہیں, وہ ختم ہیں فی الحال, لیکن ابھی جو اسلام آباد میں ہوا جہاں پر کہ زرمیہ خریدار صاحب کی طالبان کے ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, انیشل بات چیت کا دوبارہ آغاز ہوا ہے جو کہ ایک بہت اچھی ابتدا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی صورت میں مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے پر اور افغانستان میں سیز فائر, کیونکہ وہ بہت زیادہ بنیادی
جی
امریکہ میں بھی.
جہانگیر خٹک, آپ جانتے ہیں کہ معاملات دن پر دن زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. کشمیر کے آر پار جو ہیں, کشمیری مہم اس وقت عروج پہ ہے. ابھی جو ہمارے پاس میڈیا کی اطلاعات آئی ہیں اور وہ بہت دلچسپ ہیں کہ بغلان صوبے میں 3 بھارتی انجینئرز کو قید کیا گیا تھا, ان کو یغمال بنایا گیا تھا. آج پتہ چلا ہے کہ ان کے عوض 11 طالبان قیدیوں کو جو ہے ایکسچینج کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے پس پشت پاکستان ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ جتنا گرم ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ طالبان کی کاروائیاں بڑھیں گی اور بھارت جو ہے وہ کہے گا کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے؟ جی،
میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جس دنیا میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں اس میں آپ کسی بھی چیز کو اس کا خارج از امکان نہیں کر سکتے، لیکن فی الحال یہ اچھا خاصا بڑا قیاس ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں، کیونکہ آج تک افغانستان میں طالبان نے جو بھی کاروائی کی ہے تو طالبان کے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ افغانستان میں حملے کریں گے تو وہ تو افغان حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کریں گے. ہاں یہ درست ہے کہ افغان حکومت جو ہے موجودہ افغان حکومت وہ ظاہر ہے انڈیا کی زیادہ قریب ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ طالبان اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ بنائیں گے کہ وہ انڈیا کے اوپر ہے. بلکہ آپ تو یہ بھی دیکھیے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے جب سے پانچ اگست کے بعد سے جب سے انڈیا نے یہ 370 کا جو اقدام ہے یہ کیا ہے، اس کے بعد طالبان کی طرف سے تو کوئی ریئیکشن بھی زیادہ نہیں آیا. لہٰذا میں اس کو اس طریقے سے فی الحال نہیں جوڑوں گا. ہاں یہ ریجنل ڈائنیمکس ہیں جو چینج ہوتی رہتی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ افغانستان میں حملوں سے انڈیا پر کوئی پریشر پڑے گا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسے شواہد ملے کہ طالبان براہ راست کشمیر میں کوئی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر وہ بالکل مختلف چیز ہے.
نہیں
امکان بہت کم نظر آ رہا ہے.
جی 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 نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھارتی انجینئرز جو ہیں وہ کام کر رہے تھے وہاں افغانستان کے اندر، جب ان کو قید کیا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ طالبان بھی یہ کاروائی کرتے رہے ہیں بھارتی انجینئرز کو یرغمال بنانے کی.
وہ ٹھیک ہے جی. وہ بات درست ہے آپ کی، لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے. دیکھیے ابھی افغانستان میں الیکشنز ہوئے، ٹائمنگ کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے. افغانستان میں ابھی الیکشن ہوئے، اشرف غنی صاحب کا فیوچر بہت انسرٹن ہے، کچھ علم نہیں ہے کسی کو کیا وہ دوبارہ صدر بنیں گے. اگر وہ صدر بن بھی جائیں گے تو کیا افغانستان میں سیاسی استحکام ہوگا؟ اگر وہ دوبارہ صدر بن بھی جاتے ہیں تو کیا ان کی حکومت رہے گی؟ کیونکہ آلریڈی اس وقت دوبارہ بہت سارے دائرے دار بن گئے ہیں جو افغانستان کی حکومت کے ہیں، جس میں عبداللہ عبداللہ صاحب سب سے آگے ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو تقسیم ہے افغان حکومت کے اندر، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ڈیفینیٹلی اشرف غنی صاحب سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہوگا کہ جناب آپ کے تو دنوں کا کچھ پتہ نہیں لگتا، تو اس سے پہلے کہ آپ اپنے حکومت یا اقتدار سے علیحدہ ہوں یا آپ کے اقتدار آگے جائے جو بھی ہو، انسرٹن ٹائم ہے، تو ان کے لیے سب سے اچھی بیٹ یہی تھی کہ چونکہ اشرف غنی صاحب کی حکومت کے کنٹرول میں تھے، ان کی قید میں تھے یہ طالبان، تو وہی یہ رعایت دے سکتے تھے اور انہوں نے یہ رعایت دی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ انڈیا کی اپنی ایک ڈپلومیسی تھی جس نے کہ طاہر کے ایک رنگ دکھایا اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اور جہاں تک کہ طالبان کا انڈین ٹارگیٹس کو نشانہ بنانا ہے افغانستان میں، کیونکہ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے کیا تو ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر تو مجھے نظر نہیں آیا.
جی ہاں، اسی لیے یہ ذرا سی نئی خبر تھی تو میں نے اس کا تبصرہ آپ سے مانگا. بالکل بالکل بالکل،
نقطہ درست ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے انڈیا افغانستان میں دو سیکٹر میں بہت کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ ذرا جو حملوں کی تاریخ ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے. انڈیا دو سیکٹر میں بہت کام کر رہا ہے، ایک ہے روڈ انفراسٹرکچر اور دوسرا ہے ڈیمز. ان دو پر وہ بہت بڑے پیمانے پر افغانستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. اب مجھے پچھلے ایک سال میں دیکھیے بتائیے کہ کتنے ڈیموں پر طالبان نے حملے کیے یا کتنے روڈ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پر کیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ لوگوں کو قیدی بھی بناتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اپنی جو
اپنی فنڈنگ کرنی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیاقت الملک دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم نفیسہ بی بی.
وعلیکم السلام.
18 سالہ اس طوفانی امریکن جو انہوں نے افغانستان میں جو کچھ کیا، جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو جو ان کے اہداف تھے، مثال کے طور پر ٹو رول بیک پاکستان اٹامک پروگرام، ٹو کاؤنٹر چائنا اکانومی اور طالبان کو ختم کرنا، تو میرے خیال میں طالبان آج ایک نظریہ اور تحریک کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا ہے جس کی 70% افغانستان پر قبضہ ہیں. کربوں روپے کا نقصان ہوا، لاکھوں لوگوں لقمہ اجل بنے اور اس طرح خواتین بچے جو ہے وہ اپاہج بنی. میرے خیال میں امریکہ کو ان اہداف میں سے ایک ہدف بھی حاصل نہیں ہوا ہے، اس کو اب اس پر سوچنا چاہیے اور مذاکرات اس کا حل ہے.
طاقت کسی چیز کا بھی حل نہیں ہے. طاقت کے ذریعے تاریخ میں کبھی بھی کسی قوم کو فتح نہیں کیا گیا.
میاں محمد اکرم نے بھی کال کی تھی لیکن ہمارا وقت بالکل ختم ہوا اس پروگرام کا. ہمارے ساتھ تھے نیو یارک یونیورسٹی میں پروفیسر جہانگیر خٹک جنہوں نے تجزیہ پیش کیا. اس پروگرام کے انجینئر تھے نک آئیونوف, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
بھارت کی حکومت نے تقریباً 2 مہینے پہلے جب سے کشمیر کے متنازع ہمالیائی علاقے کی حیثیت میں تبدیلی کی ہے, لداخ میں بھی نئی کشیدگی جنم لے رہی ہے. لداخ علاقے میں ایک دور افتادہ اور دلکش مناظر والا علاقہ ہے جس کی سرحدیں چین سے ملتی ہیں. اس کے بارے میں خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی ہے جس کی تلخیص کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. 5 اگست کو بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کو اس کی خصوصی حیثیت سے محروم کر دیا اور اسے مرکز کے تحت 2 یونین کے علاقوں میں تقسیم کر دیا, یعنی جموں و کشمیر اور لداخ. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں حکومت مخالف لوگ 30 برسوں سے بھارتی افواج سے برسرے پیکار ہیں. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ہندو قوم پرست حکومت نے جب سے بھارتی کشمیر میں تازہ اقدامات اٹھائے ہیں اس نے بہت بڑی تعداد میں وہاں اضافی افواج بھیج دی ہیں جنہوں نے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے اور مواصلات پر بندش لگا دی ہے. دوسری جانب ایسوسیٹڈ پریس نے اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ شمال مشرقی کشمیر میں لداخ کے علاقے میں برسوں سے کشیدگی پائی جاتی ہے. یہ علاقہ انتظامی اعتبار سے لیہ اور کرگل کے علاقوں میں منقسم ہے. لیہ میں بدھوں کی غالب آبادی ہے جبکہ کرگل میں بیشتر مسلمان ہیں. علاقے میں بھارت اور چین کے درمیان اکثر سرحد پر جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. 31 اکتوبر کو نئی دہلی کی جانب سے لداخ کا باضابطہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا. یہ علاقہ دور دور تک پھیلی ہوئی آبادی اور مسحور کن نظاروں, پہاڑوں کی بلندیوں پر واقع بت خانقاہوں کے راہبوں اور برفانی چیتوں کے لیے جانا جاتا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب نئی دہلی کے اقدام کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں بدھوں اور مسلمانوں دونوں میں اندیشوں نے جنم لیا ہے. رپورٹ کے مطابق لداخ کے لیے بھی سرکاری حیثیت میں تبدیلی کے اعلان کے بعد بدھ آبادی نے جشن منایا جو پہلے ہی کشمیر سے علیحدگی کا مطالبہ کرتی رہی تھی. تاہم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بدھوں کی خوشیوں کو زمینوں پر قبضے کے اندیشوں نے دھندلا دیا ہے. لیہ میں بدھ لیڈر اس بارے میں پریشان ہیں کہ آبادی کی حیثیت میں تبدیلی آ سکتی ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اکثریتی ہندو علاقے میں آ کر آباد ہو جائیں. لیہ اور کرگل دونوں علاقوں میں بھارت نے پاکستان اور چین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ درجنوں فوجی اڈے بنا رکھے ہیں. تاہم لداخ بدھ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری سنم داوا نے عہد کیا ہے کہ ان کی کمیونٹی باہر کے کسی بھی شخص کے ہاتھ زمین کا 1 انچ ٹکڑا بھی نہیں بیچے گی. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں کہ ہماری زمین, ہمارے لوگ اور کاروبار محفوظ رہیں گے. ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ اس علاقے میں دنیا کا بلند ترین میدان جنگ بھی واقع ہے, یعنی سیاچن گلیشیئر کا برفانی علاقہ جہاں بھارت اور پاکستان کی ہزاروں افواج 22,000 فٹ کی بلندیوں پر متعین ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہاں کے سخت موسم کی وجہ سے اتنی زیادہ تعداد میں فوجی مر چکے ہیں جتنے لڑائی میں ہلاک نہیں ہوئے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت اور چین کی سرحد کے بھی کچھ حصے متنازع ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان 1962 میں بڑی جنگ ہو چکی ہے جو لداخ تک پھیل گئی تھی. دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں گزشتہ مہینے بھی ہو چکی ہیں. ادھر لداخ کے کرگل کے علاقے میں بھارت کے تازہ اقدامات کا بیشتر خیر مقدم نہیں کیا گیا. علاقے میں مسلمان جو اکثریت میں ہیں وادی کشمیر سے بدستور جڑے رہنا چاہتے ہیں. ایسوسیٹڈ پریس نے تقریباً درجن بھر لوگوں سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ عہدیداروں نے مقامی سیاستدانوں, مذہبی رہنماؤں اور سرگرم کارکنوں کو دھمکی دی تھی کہ ان کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے جائیں گے جس کے مطابق بغیر مقدمہ چلائے انہیں 2 سال تک قید کی سزائیں ہو سکتی ہیں. اصغر علی کربلائی جو کرگل کی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ علاقے کے لوگ وادی کشمیر کے ساتھ گہرے ثقافتی، سیاسی، مذہبی، جغرافیائی اور تاریخی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، جہاں کے 70 لاکھ لوگوں کی بیشتر آبادی 30 سال سے جاری مسلح جد و جہد کی حمایت کرتی ہے اور کشمیر کی آزادی یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابھی جبکہ محرم منایا جا رہا تھا تو متعدد مذہبی مقامات پر ایسے پوسٹرز اور بینرز آویزاں تھے جن پر بھارت سے کشمیر کی آزادی کے نعرے درج تھے۔ کرگل کے علاقے میں شیعہ مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ کرگل میں مسلمانوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں بھارت کی جانب سے انتظامی تبدیلیاں پاکستان یا چین کے ساتھ کسی بھی علاقائی تنازع کی حیثیت میں تبدیلی نہیں لائیں گی۔ ایک سرگرم کارکن محمد رضوان نے کہا کہ ہماری سرزمین کو کاٹ کر اگر وہ یونین کے 10 حصے بھی بنا لیں تو بھی وہ کشمیر کے علاقے کے تنازع کا حصہ ہی رہیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔